أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
یہ سورہ الحدید کی ابتدائی آیات ہیں، دس آیات جن کی ابھی تلاوت کی گئی. سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں میں ما جو کچھ بھی ہے، سبح یہ تعریف بیان کرتا ہے للہ اللہ کے لیے. سبح تعریف بیان کرتی ہے ہر چیز، للہ اللہ کے لیے ما ہر چیز، سب کچھ، ہر شے. فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ یعنی اللہ تعالی العزیز زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم اور وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. یحیی وہی زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے. ویمیت اور وہی مارتا ہے، وہی موت کا اختیار رکھتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول، وہی اول ہے، والآخر اور وہی آخر ہے، والظاہر اور وہی ظاہر ہے، والباطن اور وہی باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ سورۃ الحدید ہے جس کا آغاز لفظ سبح تسبیح سے ہوا۔ تسبیح کے معانی، اس کی فضیلت اور اس سے متعلق قرآن کی اہم آیات اور احادیث کے مجموعے میں سے منتخب کی ہوئی اہم احادیث کو اس سے قبل تین یا چار طویل نشستوں میں ہم نے بیان کیا۔ آیت نمبر ایک سے لے کر، یعنی اسی سورت کی آیت نمبر دس تک کی ان دس آیات میں اللہ تعالی کی صفات اور اس کے مبارک نام جس کو اسماء حسنہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالی کی صفات اور اللہ تعالی کی قدرت کاملہ، یہ 30 کے قریب ان 10 آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ العزیز، الحکیم، علیم، خبیر، اول، آخر، ظاہر، باطن، محیی، ممیت، یہ اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو ان 10 آیات میں 30 کے قریب بیان ہوئی ہیں، اور اس پوری سورت میں 63 کے قریب یہ صفات ہم کو ملیں گی۔ آیت نمبر 1 میں تسبیح کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ کو بیان کیا گیا، ایک العزیز اور ایک الحکیم۔ العزیز یعنی وہ زبردست ہے، یعنی اس معنی میں کہ وہ سب پر غالب ہے۔ الحکیم و حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں مزید 3 صفات کو بیان کیا گیا، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، یحیی و یمیت، یہ دوسری صفت اس آیت میں، یعنی یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور تیسری صفت اور تیسرا اسم مبارک، وہ ہوا علی کل شیئن قدیر، آسمانوں میں جو کچھ ہے، ستارے، چاند، فرشتے اور دوسری ہر قسم کی مخلوق، یہ سب کا سب صرف اسی رب وحدہ لا شریک لہ سبوح قدوس کے تابع ہے، جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اسی طرح زمین میں اور زمین کے اوپر، آسمانوں کے درمیان اور زمینوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالی کی مخلوق ہے، اسی کا تابع ہے۔ آیت نمبر 2 میں دوسری اہم صفت ہے حیات اور موت، الذی خلق الموت والحیات، جس طرح قرآن میں دوسرے مقام پر اس صفت کو بیان کیا گیا، یہ دو صفاتی نام ہے، زندگی دینے والا المحیی اور موت دینے والا الممیت۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں المحیی کے ساتھ جو دوسرا اہم اسم ہے، دو اسماء کو ایک ہی مقام اور ایک ہی مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے حی قیوم۔ حی قیوم وہی ہے المحیی، یعنی زندگی کا اختیار اس کے پاس ہے۔ اس طریقے پر سورہ الحج کی آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور سورہ الحجر کی آیت نمبر 23 میں ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ اور سورہ قاف کی آیت نمبر 43 میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 میں ہے، وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والا اور اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 116 میں ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت۔ اور سورہ روم کی آیت نمبر 40 میں ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اور سورہ عبس کی آیت نمبر 21 میں ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، وہی پھر اس انسان کو موت دیتا ہے اور وہی اس کو پھر قبر میں لے جاتا ہے۔ اور سورہ ملک کی یہ مشہور آیت تبارک الذی کی جو سب کو تقریباً یاد ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ پہلی آیت، اور دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کے سوا مخلوق جتنی بھی ہے یہ اس چیز کا اختیار نہیں رکھتی، جس طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ولا یملکون موتا ولا حیاۃ ولا نشورا، اللہ کے سوا مخلوق جتنی بھی ہے ان میں کوئی بھی زندگی اور موت کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی زندگی دینے والا بھی اللہ تعالی اور موت بھی وہی دیتا ہے، بیماری سے بچانے والا، موت سے بچانے والا، دشمن سے بچانے والا، ہر خطرے سے اور ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر اذیت، ہر تکلیف، ہر آفت سے بچانے والا وہی اللہ تعالی ہے۔ یہ اللہ تعالی کی وہ بہترین صفات ہیں جن کو اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان جب ان صفات کو پڑھے، ان صفات پر غور کرے کہ یہ اللہ تعالی کی صفات ہیں، اور جو صفت اللہ تعالی کی ہے وہ مخلوق کی نہیں ہو سکتی سوائے ان چند صفات کے جو اللہ تعالی نے خود اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو دی ہیں۔ مثلاً اپنے آپ کو اللہ تعالی نے رؤوف الرحیم کہا اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی رؤوف الرحیم کہا۔ سورہ توبہ کے آخر میں ہے نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو اس کے علاوہ اللہ تعالی کی صفات میں سے کسی صفت کو مخلوق میں سے کسی مخلوق کے ساتھ وابستہ کرنا یہ شرک کی صفات ہے، اور وہ نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، بڑی طاقت ہو، چھوٹی طاقت ہو، اقتدار ہو، حکومت ہو، ٹیکنالوجی ہو، پیسہ ہو، مال ہو، اقتدار ہو، طاقت ہو، کچھ بھی ہو، انس ہو، جنات ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالی کی صفات میں سے کوئی صفت مخلوق میں سے کسی کو دینا یہ شرک ہے، اس کو شرک کی صفات کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالی کے حقوق، اللہ کا حق یہ ہے اس کو سجدہ کیا جائے، اسی کی تسبیح بیان کی جائے، اسی کو رکوع کیا جائے، اسی کا نام لیا جائے، اسی کو پکارا جائے، اس سے دعا کی جائے، اسی سے نفع نقصان کی امید رکھی جائے، خوف اسی سے، یعنی اللہ ہی سے خوف ہو، اللہ تعالی ہی سے امید ہو، تو یہ اللہ تعالی کے حقوق ہیں، یہ بھی مخلوق میں سے کسی کو اگر دے دیے جائیں یا ان حقوق میں سے کوئی ایک حق کسی مخلوق کو دے دیا جائے یہ شرک فی الحقوق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ کے اسماء جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک ٹھہرا لینا یہ شرک ہے، جس طریقے سے یہود اور نصارہ نے شرک کیا، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، مسیح اللہ کا بیٹا، عزیر اللہ کا بیٹا، مریم کا رشتہ اللہ سے ملایا، اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا شریک بنا لینا، لم یلد ولم یولد اسی لیے کہا گیا، اور اسی طریقے پر اگر اللہ تعالی کی ذات میں نبیوں میں سے کسی نبی کو شریک ٹھہرا لیا جائے، ولیوں میں سے کسی ولی کو شریک ٹھہرا لیا جائے کہ اللہ تعالی بھی اس چیز پر قادر ہے اور فلاں نبی اور فلاں ولی اور فلاں بزرگ اور فلاں پیر مرا ہوا ہو یا زندہ ہو وہ بھی اس چیز پہ قادر ہے، تو یہ اللہ تعالی کی ذات میں شرک ہے جو کفر ہے۔ اور اسی طریقے پہ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اسماء مبارکہ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، المحیی، الممیت، القادر، العزیز، الحکیم، اللطیف، الرحمن، الرحیم، الغفار، یہ تمام اللہ کے اسماء مبارکہ جو 99 کے قریب تو مشہور ہیں، اور ان مشہور اسماء کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسماء ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالی کے اسماء یعنی اللہ تعالی کی صفات مبارکہ یہ بھی مخلوق کو نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ فیصلے جتنے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں یہی کہا ان الامر کلہ للہ، فیصلہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اسماء مبارکہ وہ ہیں کہ اگر ان کو سمجھ کر انسان پڑھے اور اللہ تعالی کی ان صفات اور ان اسماء کو سمجھ کر ان کا یقین ذہن میں بٹھا لے تو دنیا کی کسی بھی چھوٹی بڑی طاقت سے انسان مرعوب نہیں ہوگا، ان سے نہیں ڈرے گا، بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے بھی یہ کھڑا ہو جائے گا، حالانکہ ظاہری طور پہ یہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کا تجربہ دنیا نے 1400 سال میں کئی بار کر کے دیکھ لیا۔ 1400 سال قبل جب اس جزیرہ عرب اور مکہ اور مدینہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی فوج نکلی، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور علم اور ہنر اور تعلیم کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایمان کی ایک طاقت کے، اللہ تعالی کی ذات پر یقین والی طاقت تھی۔ اس طاقت کو لے کر انہوں نے اس وقت کی جو دو سپر پاورز تھیں قیصر اور کسرا، دونوں کو تہس نہس کر دیا اور دونوں کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد پھر تابعین اور پھر سلف صالحین، اور تاریخ نے اس کا مشاہدہ کئی بار کیا کہ بڑی سے بڑی طاقت ہی کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں اگر ایمان والی طاقت اخلاص کے ساتھ ابھر کے سامنے آئے گی، اللہ کی فتح و نصرت ایمان والوں کے ساتھ ہوگی، کہ اللہ سچ بولتے ہیں اور اللہ تعالی سچ ہی بولتے ہیں، اللہ زیادہ سچ کون بول سکتا ہے، من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اس نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی بات مان کے چلو گے، اللہ تمہیں سب پہ غالب کر دے گا، اور جب وہ سب پہ غالب کر دے گا تم کو ایسا غالب کرے گا کہ تم پر کوئی دوسرا غالب نہیں ہو سکے گا۔ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، وہ اگر تمہیں فتح نصرت سے نوازے تو پھر تم پر کوئی دوسرا غالب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی کی یہ وہ بہترین صفات ہیں جو اس سورہ الحدید میں بیان ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر قرآن میں دوسرے مقام پر سورہ الانعام میں ان صفات کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، اور سورہ الانعام وہ عظیم سورت ہے کہ جو اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ سے بھری ہوئی ہے، 166 کے قریب آیات ہیں، یہاں 30 آیات ہیں، اور 30 آیات میں 63 کے قریب صفات بیان ہوئی ہیں، تو جہاں 166 آیات ہوں گی وہاں سینکڑوں صفات کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ تو لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، یہ اللہ تعالی کی قدرت، یعنی اللہ تعالی ہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو، مخلوق کو کائنات پر، کائنات کی چیزوں پر قدرت اور اختیار کا حق حاصل نہیں ہے، اور نہ کسی کے اندر یہ صفت ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشین ہو یا جاندار ہو، زمین ہو یا کوئی اور ذرہ ہو، اس پر انسان کا کنٹرول ہے، اور یہ اس کو جس طریقے پہ چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب یہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے تو انسان اکیلا کیا، انسان کی حکومت کیا، دنیا بھر کی حکومتیں مل جائیں تب بھی مل کر اس چیز پر قابو نہیں پا سکتی جو ان سے بے قابو ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان کو، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کچھ اختیار نہیں ہے، تم تو بہت کمزور ہو، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ قرآن میں 45 مقامات کے قریب اللہ تعالی کی اس بہترین صفت قدرت، قدیر، قادر، اس کو اللہ تعالی نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ لوگ سمجھیں اور اس بات کا یقین دل میں بٹھا لیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو مخلوق پہ قادر ہو۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 میں، اس آیت نمبر 3 میں اللہ تعالی کی 5 اہم صفات کو بیان کیا گیا ہے، اول، آخر، ظاہر، باطن اور علیم۔ اللہ تعالی ایسا اول ہے کہ اس سے قبل کچھ بھی نہیں تھا، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہر ظاہری اور باطنی صفت کا وہ مالک ہے، اور ہر ظاہری اور باطنی چیز کو وہ جانتا ہے اس طریقے پر کہ وہ علیم ہے، جیسا کہ اسی آیت میں خود ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے قبل یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر۔ یہ وہ دعا ہے، اس دعا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی چیزوں کو جمع کر دیا، کیونکہ آپ پر فصاحت اور بلاغت کو اللہ نے ختم کر دیا تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، وحی الہی اور اللہ کا حکم ہوتا تھا تو زبان مبارک ہلتی تھی، اس لیے جو کچھ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ حق ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے میرے رب، آسمانوں اور زمین کا تو ہی رب ہے، تو ہی عرش عظیم کا رب ہے، اور تو ہر چیز کا رب ہے، ہمارا بھی تو ہی رب ہے۔ خالق الحب والنوا، دانا ہو یا گھٹلی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز، ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، اس کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے، اور تو ہی ہر چیز کو قابو میں کیے ہوئے ہے۔ انت آخذم بناصیتی، ہر چیز تیرے قابو میں ہے، ہر چیز کو یعنی سر سے اور سر کے بالوں سے تو نے اس طریقے پہ پکڑا ہوا ہے کہ تو نے ہر چیز کو قابو کیا ہوا ہے، اور یہ قرآن میں بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے قابو میں کیا ہوا ہے، اور سورہ فاطر کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده، آسمانوں اور زمین کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ نے تھاما ہوا ہے، اللہ اگر ان کو چھوڑ دے، اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو تھام سکتا ہے، قابو میں رکھ سکتا ہے، ان پہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، دنیا کا یہ نقشہ نہیں رہے گا جو اس وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو وہی ہر چیز کو قابو میں کیے ہوئے ہے، اور پھر وہ جملہ ارشاد فرمایا جو اس آیت نمبر 3 میں ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، تیرے سوا نہ کوئی اول ہے، نہ کوئی آخر ہے، نہ کوئی ظاہر ہے، نہ کوئی باطن ہے۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ لوگوں کو دنیا میں معاشی مشکلات درپیش ہوتی رہتی ہیں، ان لوگوں کو بڑا خطرہ رہتا ہے کہ کل کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، اس لیے کہا کہ قرض سے ہمیشہ پناہ مانگو اور فقر و فاقے سے پناہ مانگو، اللہ تعالی سے دعا کیا کرو، اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ اور علماء اور خصوصاً امام النووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اغننا عن اقض عنا الدین واغننا من الفقر، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تیرے جو واجبات اور جو فرائض اور جو عوامر ہم پر ضروری ہیں، ان کی ادائیگی میں جو کوتاہی وغیرہ ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں نجات دے۔ اور یہی معنی غالباً صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق انسان کو مل جائے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ افروز ہوا عرش پر، یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، وما يخرج منها اور جو کچھ اس زمین سے نکلتا ہے, وما يعرج فيها اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے یعنی آسمان کی طرف بلندی پہ جو چیز جاتی ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, یہ بھی اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے, اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ تعالی جانتا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو, تعملون جو تم کر رہے ہو. یہ آیت نمبر 4 ہے, اس میں مزید 8 اہم صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام, اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا. اور یہ ذکر ہمیں قرآن میں زمینوں اور آسمانوں کے 6 دن میں بنانے کا ذکر قرآن پاک میں 7 مقامات پر موجود ہے. ایک تو یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 4 اور دوسرا سورہ اعراف کی آیت نمبر 54, وہاں ارشاد ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام, اور سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام, سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ہے وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام, سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستت ایام, سورہ سجدہ آیت نمبر 4 میں ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستت ایام, اور سورہ قاف کی آیت نمبر 38 میں ہے ولقد خلقنا السماوات والارض وما بینهما فی ستت ایام. 6 دنوں میں زمینوں اور آسمانوں کے بنانے کی حکمت کیا ہے؟ علماء اور مفسرین نے اس کا ایک بہترین جواب یہ دیا کہ اس حکمت کو اللہ نے قرآن میں کہیں بیان نہیں کیا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہیں اس چیز کا ذکر آپ سے موجود اور ثابت نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 6 دنوں میں زمینوں اور آسمانوں کے بنانے کی تفصیل کیا ہے, حقیقت کیا ہے, حکمت کیا ہے, اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے, ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کے بنانے کا مفہوم یہ ہے کہ 6 دنوں کی مسافت اور مدت کے درمیان یا اس مدت کے برابر وقت میں ان کو بنایا گیا, یعنی اللہ کے ہاں 6 دن اور اللہ کے ہاں 6 دن, اللہ کے ہاں 6 دنوں کی جو مدت ہے میعاد ہے اس کے مطابق یا اس مدت میں ان آسمانوں اور زمینوں کو بنایا گیا, اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے. تیسرا قول علماء اور مفسرین کا اس بارے میں یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو 6 دن کا ذکر ہے کہ 6 دنوں میں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, فرمایا کہ یہ وہ مدت ہے جو اللہ کے ہاں ہے. اور اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کے ہاں مدت کا معاملہ یہ ہے, یعنی وقت, ہمارا ایک وقت ہے 24 گھنٹے, اس میں 1 گھنٹہ, پھر منٹ, پھر سیکنڈ, اور ایک جو پیمانہ ہے وہ اللہ کے ہاں ہے. اب اللہ کے ہاں جو پیمانہ ہے اس کی ایک مثال ہمیں قرآن میں یہ ملتی ہے کہ قیامت کا ایک دن جس کو ہم ایک دن کہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دن 24 گھنٹے کے برابر ہوگا, جیسا کہ دنیا کی ہماری اس زندگی میں اور ہماری اس زمین کے اوپر کی اس دنیا میں 24 گھنٹے کا دن اور رات ہوتا ہے, 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. اللہ کے ہاں قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ 50,000 سنہ, سورہ معارج میں ہے تعرج الملائکت والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, اور سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے الف سنۃ مما تعدون. تو قیامت کا دن اس کو کہا گیا کہ وہ 1,000 سال کے برابر ہوگا, سورہ الف لام میم سجدہ میں کہا گیا, اور سورہ معارج میں کہا گیا کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. سورہ تقریر کی تفسیر میں ہم نے بتایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ قول کہ یہ لوگوں کے درجات ہوں گے. بعض لوگوں کے لیے قیامت کا دن 1000 سال کے برابر کر دیا جائے گا, بعض لوگوں کے لیے یہ دن 50000 سال کے برابر کر دیا جائے گا, اور ایمان والوں کے لیے 50000 سال کے برابر والا دن عصر اور مغرب کی درمیانی وقت کے برابر کر دیا جائے گا. تو وقت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ جب چاہے گھنٹی اور یہ جو گھڑی کی سوئی ہے اس کو آگے پیچھے کر دے, وقت کو سکیڑ دے, وقت کو پھیلا دے. اس طریقے پہ وہ مشہور حدیث صحیح مسلم کی ہے, 99 آدمیوں کے قاتل والی حدیث. اس میں یہ ہے, اللہ فرماتا ہم نے زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا, اور ایک جگہ فرمایا کہ تو پھیل جا. تو زمین اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی اطاعت کرنے والی ہے. تو اس طریقے پہ کہا کہ اگر وہ مدت مراد ہے جو اللہ کے ہاں ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے. اب رہی یہ بات کہ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالی جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کن اذا اراد شیئا ان یقول له کن, ہو جا, فیکون, پس وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالی 50000 سال یا 6 دن یا 6 گھنٹے 6 منٹ کے محتاج نہیں ہے, یہ خود قرآن میں ہے. تو پھر یہاں کیسے تم یہ کہتے ہو کہ 6 دن میں یہ زمین اور آسمان بن گئی؟ اس کا جواب بھی علماء نے یہ دیا ہے, فرمایا کہ یہ ہم نے تمہیں پہلے بتا دیا کہ زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو, یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے. کیا تم نے خود غور نہیں کیا کہ اللہ تعالی جس چیز کے بارے میں یہ چاہے کہ وہ آنن فانن بن جائے اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ کن, وہ آنن فانن بن جاتی ہے. جس چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دیں کہ اس کو ہم نے بتدریج بنانا ہے, ہم نے اس پہ وقت لگانا ہے, اس پہ وہ وقت لگاتا ہے. وہ خالق ہے, تم مخلوق ہو. اب بھی سمجھ میں نہیں آئی بات, تو یہ دیکھ لو کہ تم خود جب پیدا ہوتے ہو تو اللہ تعالی نے تمہیں کن فیکون سے کیوں پیدا نہیں کیا؟ تم 8-9 مہینے کی مدت میں ماں کے پیٹ میں جس طریقے پہ فرمایا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا, واللہ خلقکم من تراب, مٹی, ثم من نطفہ, پھر نطفہ, ثم من علقہ, پھر علقہ, ثم من مضغہ, پھر مضغہ. انسان کو جب پیدا کیا جاتا ہے تو پیدا ہوتے ہوئے اور وہ یہ انسان بنتے ہوئے اس پیدائش کے اور اس خلقت کے کتنے مراحل سے گزرتا ہے؟ 8-9 مہینے ماں کے پیٹ میں, اس کے بعد پھر جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے یہ بھی ایک مرحلہ ہے, پھر دودھ پینے کی مدت ہے, پھر کھانا کھانے کی مدت ہے, پھر یہ زمین پہ اپنے آپ کو گھسیٹتا ہے, پھر یہ چلنا سیکھتا ہے, پھر یہ باتیں کرنا سیکھتا ہے. تو انسان کی زندگی بھی یہی کئی مراحل کے بعد جا کے پھر یہ بلوغت کو پہنچتا ہے, پھر یہ جوانی کو پہنچتا ہے, پھر یہ بڑھاپے پہ دستک دیتا ہے. تو کہا کہ جس طریقے پہ تمہاری اپنی پیدائش کن فیکون سے الگ مستقل ایک مسئلہ ہے, اسی طریقے پہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا. ثم استوى علی العرش, وہ عرش پر رونق افروز ہوا. اس کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, اللہ کے عرش کے بارے میں اور عرش پر اللہ تعالی کے تشریف رکھنے کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے, اس لیے کہ اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا, زمین کے اندر جو کچھ داخل ہوتا ہے, زمین سے جو کچھ نکلتا ہے, اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ دَانَة فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, زمین کے اندھیروں میں جو ایک دانہ تم ڈالتے ہو بیج اور دانہ, اس کا بھی اللہ کو علم ہوتا ہے. فلاں زمیندار نے اپنی فلاں زمین میں فلاں مقام پر اتنے دانے اور اتنے بیج ڈالے ہیں, اس کا علم بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 59، وعندہ مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، وہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے، غیب کی باتیں جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ نبی اور نہ ولی اور نہ شہید، اللہ ہی اکیلا تنہا عالم الغیب ہے۔ تو کہا کہ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی چیز گیلی ہو، تر ہو، کوئی چیز خشک ہو، زمین کے اندر ہو، زمین کے اوپر ہو، سمندروں، دریاؤں، پانیوں کی تہ میں ہو یا اوپر تیر رہی ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی میں ہو یا کسی کنویں کی تہ میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی بات سکھائی تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالی سے کوئی چیز چھٹی ڈھکی نہیں ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنی کوئی چیز ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، صخرہ کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اللہ اسے بھی اپنے سامنے حاضر کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، جو کچھ بھی اللہ کے پاس جاتا ہے، فرشتے اللہ کے یہاں حاضری دیتے ہیں، جو چیز بھی اوپر جاتی ہے اللہ کو اس کا علم ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ سے تم دور نہیں ہو۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، تین آدمی کہیں آپس میں چپکے سے باتیں کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، وہ اس بات کو نہ بھولیں کہ ان کا چوتھا اللہ ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اگر وہ پانچ ہے چھٹا اللہ ہے، ولا ادنا من ذلک، اس سے کم ہو تب بھی، ولا اکثر اس سے زیادہ ہو تب بھی، وہو معہم وہ ان کے ساتھ ہے، اینما کانوا جہاں کہیں بھی یہ چلے جائیں، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، پھر یہی اللہ قیامت کے دن ان کو بتا دے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا۔ وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور۔ اس آیت میں دو مزید صفات کو بیان کیا جا رہا ہے جو 21ویں اور 22ویں صفت ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اسی کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔ ترجع لوٹانا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، رجع یرجع سے ترجع لوٹایا جانا، الامور سارے کام، جتنے کام بھی ہیں سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی وہی ان کا فیصلہ کرے گا، اور وہی ان کا فیصلہ اس طریقے پہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ آیت ہم نے ابھی پڑھی کہ قل ان الامر کلہ للہ، اور اسی طریقے پہ سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں ہے، وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، یہ قرآن میں بار بار آپ پڑھتے ہیں یہ لفظ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کام، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اور اگلی آیت نمبر 6 میں فرمائے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا اور دن کو رات میں داخل کرنے والا، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں میں جو کچھ ہے ان کا علم بھی اللہ کو ہے، وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے یا جو کچھ سینوں میں موجود ہے۔ دن اور رات کا ذکر یہ آیت نمبر 6 میں، اور علیم بذات الصدور ہونا، تو یہ اس طریقے پہ یولج اللیل فی النہار، یہ 23ویں صفت ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، یہ 24ویں صفت اس سورہ حدید کی، اور وہوا علیم بذات الصدور، یہ 25 صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. قرآن پاک میں یہ صفت خاص طور پر علیم بذات الصدور 12 مقامات پر موجود ہے. انہ علیم بذات الصدور واللہ علیم بذات الصدور، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 10 میں ہے، اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ لوگوں کے سینوں میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اور سورہ عادیات کے آخر میں ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، سینوں میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کو اس کا علم بھی ہے، اور قیامت کے دن سب کچھ سامنے نکال دیا جائے گا. یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور، سورہ غافر کی آیت نمبر 12 آیت نمبر 17 میں ارشاد اللہ تعالیٰ کا موجود ہے. اور سینوں میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. سورہ غافر کی آیت نمبر 19 میں ہے یہ، یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. اور یہ مشہور آیت تو سورہ آل عمران کی سب جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالی نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس بات کو کہلوایا کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، تم کسی بات کو بیان کر دو یا دل میں چھپا لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالی کو تمام چیزوں اور باتوں کا علم ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا. تو یہ آیت نمبر 6 کے اختتام تک اللہ تعالی کی بہترین صفات تھیں جن کو ہم نے پڑھا. اب اس مختصر سی تمہید کے بعد ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، اور اس مضمون کا